بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. محترم بزرگان دین، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے حج سے متعلق حکم ذکر فرمایا، کیونکہ یہ مہینہ ایام حج سے متعلق ہے، اس لیے ارادہ ہوا کہ کچھ گزارشات اس حوالے سے عرض کی جائیں. حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، ایک عظیم رکن ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ والحج وصوم رمضان. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان میں سے بنیادی چیز ہے شہادتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کا عقیدہ، صرف اللہ کی عبادت کے عقیدہ، اللہ کی عبادت کرنے کا عقیدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ، یہ بنیادی چیز ہے. اس کے بعد نمازوں کا قائم کرنا، زکاۃ کا ادا کرنا، حج کا ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا. تو جو دیگر فرائض ہیں جیسے، ان کو وقت پر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی حج بھی ایک فریضہ ہے، اس کو بھی وقت پر ادا کرنا ضروری ہے. نمازیں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اب آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آئے اور نماز ادا کرے. رمضان کے اوقات ہیں، رمضان آ گیا، ذمہ داری ہے کہ آئے رمضان کے روزے ادا کرے. تو اسی طرح حج بھی ایک ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، کہ جو آدمی استطاعت رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے حکم یہ دیا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم اللہ کے گھر حاضر ہو جائے. اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، اس گھر کی زیارت ہماری ذمہ داری ہے. یہ اللہ کی دعوت ہے ہمارے لیے. جس آدمی کو عقیدت ہوگی، محبت ہوگی، اللہ سے تعلق ہوگا، اللہ کے حکم کی اہمیت اور عظمت اس کے دل میں ہوگی، تو جیسے یہ ذمہ داری اور بلاوا اس کے اوپر عائد ہو جائے گا، تو فوراً اس کی تکمیل کے لیے وہ حاضر بھی ہو جائے گا. بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ لوگوں کو آواز دو، تعمیر ہو گئی ہے اللہ کے گھر کی، آؤ اس کی زیارت کرو، اس کا طواف کرو، اپنی محبت کا اظہار کرو اللہ کے سامنے. تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یا اللہ، کون سننے والا ہے یہاں پر؟ یہ تو پوری تعمیر ہے، آس پاس رہنے والے حضرت حاجرہ ہیں، حضرت حاجرہ کے ساتھ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ہیں، آواز لگاؤں گا تو آواز کیسے پہنچے گی؟ دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے، یہاں پر قبیلے ہیں، کچھ آ کر بعد میں بس گئے تھے، قبیلے جرہم ہیں، فلاں قبیلے ہیں، وہ تھوڑا سا دور تھے وہ، لیکن وہ بھی بالکل ایک محدود آبادی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. دنیا میں جو کام ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے. ہر حرکت کائنات کی جو ہوتی ہے، اس کے حقیقی فاعل، حقیقتاً کرنے والے وہ اللہ ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ سے ہوتی ہے. وہ یہ چیز ایک الگ نوعیت کی رکھتی ہے، اس کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا، بس عقیدہ لانا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ واللہ خلقکم وما تعملون. قرآن میں ہے نا، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے جو کام ہیں وہ بھی اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، ہم کو معلوم نہیں ہے. یہ حضرت ابراہیم نے آواز دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو ان کی آواز اور ان کا پیغام پہنچایا. احادیث میں آ رہا ہے کہ اس وقت جس بندے نے جتنی مرتبہ اللہ کے گھر حاضر ہونے کی گواہی دی، جس بندے نے اقرار کیا کہ میں اللہ کے گھر میں حاضر ہوں گا عالم ارواح کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اس کو سعادت عطا فرماتے ہیں اپنے گھر کے حاضر ہونے کی. کسی نے جوش میں، محبت میں، عقیدت میں کئی مرتبہ اظہار کر دیا کہ میں حاضر، لبیک لبیک لبیک، اللہ کی آواز ہے یہ، اللہ کے گھر کی آواز ہے یہ، اللہ کے گھر بلایا جا رہا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ عجیب و غریب ہے. بیت اللہ، کائنات کی ساری تعمیرات کو آپ دیکھیں، ایک مرتبہ دیکھیں گے، دو مرتبہ دیکھیں گے، دس مرتبہ دیکھیں گے، آپ کا جی بھر جائے گا، پھر دوبارہ طبیعت آمادہ نہیں ہوگی. لیکن کچھ تعمیرات ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد کبھی جی بھرتا نہیں ہے انسان کا. ان میں سے ایک کعبۃ اللہ ہے، ایک چہار دیواری ہے، پتھر رکھے ہوئے ہیں، چار دیواریں اس کی مکمل کر دی گئی ہیں، کوئی خاص ڈیزائن اس کے اندر نہیں ہے، کوئی خاص نقش اس کے اندر نہیں ہے، کوئی کاریگری نہیں، سیدھے سادھے انداز میں ایک گھر، ایک کمرہ بنا دیا گیا. آدمی گھنٹوں بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے، جی اس کا نہیں بھرتا. آدمی گھنٹوں بیٹھ کر اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آنسو اس کے بہ رہے ہوتے ہیں. گھنٹوں بیٹھ کر آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے، عظمت اور محبت اللہ کی اس کے دل میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے. عجیب و غریب تاثیر اللہ نے اس گھر کی رکھی ہے، عجیب و غریب شان ہے اس کی، عجیب و غریب انبارات ہیں. بیت اللہ کے پاس 100 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مستقل نازل ہو رہی ہوتی ہیں. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ خالی بیٹھ کر کوئی کام کیے بغیر صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی 30 رحمتیں اس دیکھنے والے پر نازل ہوتی ہیں. کرنے کا کام کچھ نہیں ہے اس کو، صرف بیٹھ کر دیکھ رہا ہے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ. تو اللہ کے گھر کی حاضری اصل میں یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے. جتنے اعمال ہیں اس میں سارے محبوبیت والے ہیں، اگر آپ غور کریں گے. عجیب و غریب اعمال ہیں، دوڑ لائیں آپ جا کر، کرنا کچھ نہیں ہے. اللہ نے یہ سنت زندہ فرما دی حضرت حاجرہ کی، ہم کو ادا کرنا ہے. جا کر کنکریاں مار رہی ہیں ایک ستون کو، مارنے میں کسی کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، منشا کیا ہے، کچھ ہے اس کی حکمتیں، مصلحتیں، وہ اپنی جگہ ہیں. ظاہری طور پر آدمی مناسک حج ادا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی عقیدت کو، اپنی محبت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بیت اللہ کو جتنا حاضر ہو سکتے ہوں حاضر ہونے کی کوشش کریں. پہلے زمانے میں لوگ بیت اللہ کے لیے پیسے جمع کرتے تھے حج اور عمرے کے لیے، باضابطہ پیسے جمع کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں پیسے جمع کرتے تھے عمرے کے لیے بار بار. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاکھوں روپیے لگ جاتے ہیں. آج کے زمانے میں حج کافی مہنگا ہو گیا، عمرے کافی مہنگے ہو گئے. 12-12 ہزار، 20-20 ہزار ڈالر میں حج ادا ہو رہا ہے، 25-25-30-30 ہزار ڈالر میں حج ادا ہو رہا ہے. ٹریول سے اگر آپ جائیں گے، 15 دن کا سفر ہے، ایسا مشکل لوگوں نے بنا دیا، کمانے کا سیزن بنا لیا. ایک آدمی اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے جا رہا ہے، لاکھوں ڈالر، ہزاروں ڈالر اس کے لگ رہے ہیں، تو آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ کیسے حج ادا کریں اتنے پیسے خرچ کر کے. ہمت کرنی پڑتی ہے اس کو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے کسی کو استطاعت دی ہے، کسی کو قدرت دی ہے، تو وہ حج کرے. حج اور عمرہ یہ دو ایسی عبادتیں ہیں کہ آدمی کو کبھی بھی فقیر نہیں بناتی ہے. حج سے اور عمرے سے فقر نہیں ہوتا، فقر دور ہوتا ہے، ہم نے الٹا سمجھ لیا ہے. بہت سے لوگ اپنی ضرورتوں کی بنیاد پر اس فریضے کو ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں. مجبوریاں ہیں، پیسے ہم نے جمع کیے زندگی، کچھ پونجی ہماری جمع ہوئی ہے ہمارے پاس، کچھ پیسے جمع ہو گئے، لیکن تقاضے ہمارے سامنے آ گئے. ایک تقاضا گھر کا ہمارے سامنے آ گیا، گھر بنانا ہے، حج کو جائیں گے، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ اگر وہاں لگ جائیں گے ہمارے، تو گھر کی تعمیر کا مسئلہ رک جائے گا. کسی کو بچیوں کی شادی کرنی ہوتی ہے کہ بچیوں کی شادیاں کیسے پوری ہوں گی، حج اگر کر لیں گے تو اخراجات جو ہے نا کیسے جو ہے نا اس کے نکال پائیں گے ہم لوگ. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی حج اگر کریں گے، بچوں کی تعلیم کے مسائل ہیں، بڑی بڑی اونچی ڈگریاں دلانا ہے ان کو، بڑی اونچی تعلیم جو ہے نا ان کو دینی ہے، اسکول میں اور کالجز میں جو ہے نا ان کو پڑھانا ہے، یونیورسٹیز میں ان کو تعلیم دلانی ہے. 10,000-15,000 ڈالر اگر یہاں جو ہے نا خرچ کر دیں گے تو ان کی فیسیں کیسے ادا ہوں گی؟ مختلف آزار آدمی کے پاس ہوتے ہیں، مختلف وجوہات آدمی کے پاس ہوتی ہیں، لیکن اس کا ایک جملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا ہے کہ یہ عبادتیں ایسی ہیں کہ ان عبادتوں کے کرنے سے آدمی جو ہے نا کبھی بھی فقیر نہیں ہوتا ہے. فقر کو دور کرنے والی یہ عبادتیں ہیں. اسی لیے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جو لوگ حج کو جا کر آئے ہیں، جو لوگ عمرے کو جا کر آئے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے نا آنے کے بعد فقیر ہو گئے، محتاج ہو گئے. عجیب، اللہ پاک عبادات میں ہی برکت عطا فرماتے ہیں، مال میں بھی انسان کی برکت عطا فرماتے ہیں. بڑی عظیم عبادت ہے، اور پھر اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ ہے، حدیث میں فرمایا کہ من حج فلم یرفث ولم یفسخ رجع یوم ولدته امه. جو آدمی حج کرتا ہے اور حج میں گناہ کے کام نہیں کرتا، فسق کے کام نہیں کرتا، گندے کام نہیں کرتا، فرمایا کہ وہ حج کے کرنے کے بعد ایسے ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کو ماں نے بھی جنا ہے. جب آدمی بچہ ماں کے پیٹ سے جنتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو کوئی گناہ اس کے نام اعمال میں نہیں ہوتا، حتیٰ کہ خیالات سے بھی پاک ہوتا ہے وہ. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بندے کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جو حج کرنے والا ہوتا ہے کہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے عمل، اپنے عقیدے ہر اعتبار سے بالکل صاف ستھرا اس بچے کے مانند ہو جاتا ہے جو بچہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جو ہے نا پیدا ہوا، جس کا عقیدہ پاک، جس کی فکر پاک، جس کی سوچ پاک، بالکل پاکیزہ، کسی قسم کا گناہ نہیں، گناہ کا داعیہ تک نہیں ہے اس کی سوچ اور فکر میں. حضور نے فرمایا رجع کا یومن ولدت امہ، اس دن کی طرح ہو جاتا ہے جس دن ماں نے اپنے بچے کو جنا ہوتا ہے. تو بچے کی کیفیت تو یہی ہوتی ہے، پھر اتنی بڑی فضیلت ہوتی ہے، اتنی بڑی اور اتنی بڑی ذمہ داری بھی ہے ہمارے لیے کوتاہی کرنے میں. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج کے فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتا ہے اور کوئی اس کو عذر بھی نہیں ہے، کوئی معقول عذر بھی اس کو نہیں ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہے، پھر اس کے ایمان کا بھروسہ نہیں ہے، پھر دین محمدی پر مرے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر مرے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو اس لیے جس کو اللہ نے، تو ایک گزارش تو یہ ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس پر حج فرض ہو جائے اس وہ آدمی حج فرض کو ادا کرنے کی کوشش کرے، پہلی فرصت میں کام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے زندگی کے سارے کام بنا دیں گے، پھر زندگی کا ایک بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے پھر آدمی کا. جو آزار ہیں، جو مجبوریاں ہیں، وہ ہماری اپنے اعتبار سے مجبوریاں معذوریاں ہیں، معذوریوں کو، مجبوریوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. وہاں جائیں، اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، اللہ کو منائیں، اللہ کے گھر میں حاضر ہو رہے ہیں، پیسہ اس کے نام پر خرچ ہو رہا ہے، پیسہ اس ذات کے لیے ہم دے رہے ہیں، اس ذات سے عشق اور محبت کے اظہار کے لیے ہمارا پیسہ اگر ختم ہو رہا ہے، وہ ذات بندے کو بلا کر فقیر کر دے اور محتاج بنا کر اپنے گھر سے واپس لوٹے، میرے دوستو اللہ کی ذات ایسی ذات نہیں ہے. اللہ کی ذات جو ہے نوازنے والی ذات ہے. انسان نہیں مانگتا ہے تو اللہ پاک دیتے ہیں، ہم نے کیا مانگا؟ ہم کو وجود دیا، وجود ہم نے اپنا وجود مانگا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیدا ہونے سے پہلے، اللہ نے دیا ہے وہ. ہم تو بالکل معدوم تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ایسی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھے ہم، لیکن اللہ نے وجود دیا. ہم نے کبھی بینائی اللہ سے نہیں مانگی، اللہ نے بینائی ہم کو دی ہے. ہم نے جسم کی قدرت اللہ سے نہیں مانگی، اللہ نے قدرت ہم کو دی ہے. صحت کبھی ہم نے نہیں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی سے ہم کو قوی بنایا ہے، صحت مند بنایا ہے. اتنی نعمتیں اللہ پاک کی ہمارے اوپر ہیں میرے دوستو، ان کو ہم ان نعمتوں کو نہیں، ایک نعمت کو بھی نہیں گن سکتے جو تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہوئی ہے. ایک نعمت کو گن نہیں سکتے ہم، ایک نعمت اللہ کی مستقل نعمت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخلہ اپنے فضل کی بنیاد پر رکھا ہے، اللہ کی نعمتوں کے اور اعمال کی بنیاد پر نہیں رکھا. بندے داخل ہی نہیں ہو سکتے، کتنا اللہ کی نعمتوں سے سارا عالم انسان کے لیے لگا ہوا ہوتا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے. چاند صورت ہمارے لیے ہے، وسخر علیکم ما فی السماوات وما فی الارض، ہم یہ آیت سن لیتے ہیں سرسری طور پر کہ اللہ نے ساری کائنات کو، آسمان و زمینوں کو مسخر کر دیا ہے ہمارے لیے. کیسے مسخر کیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کی طاقت سے باہر ہے، آپ کی سمجھ سے باہر ہے وہ چیزیں. سورج کیا ہم پیدا کر سکتے ہیں؟ کیا ہے؟ سائنسدانوں سے پوچھ لیں، جتنی ان کی پہنچ ابھی ہوئی ہے، جتنی ان کی رسد ابھی ہوئی ہے، ان کو پوچھ لیں کتنی بڑی مخلوق اللہ نے بنائی ہے. زمین سے کروڑوں گنا بڑا ہے یہ، جو ہم کو ایک بال کی شکل میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کروڑوں گنا بڑا ہے. اس کا جو نظام ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، اس کی وجہ سے سردی اور گرمی کا نظام ہے، اس کی وجہ سے نباتات کے اندر زمین سے اگنے والی غذاؤں میں بہت بڑا اس کا دخل ہوتا ہے، چاند کا ہوتا ہے، ستاروں کا ہوتا ہے، ساری کائنات اور اس کے ستارے، ہواؤں کا نظام، پانیوں کا نظام، بادلوں کا نظام، یہ ایک مستقل ہے. یہ چیزیں تو ہماری تصور سے باہر ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، زمین و آسمانوں کی پیدائش اور ان مخلوقات کی پیدائش انسان کی پیدائش سے بڑی ہے ہمارے نزدیک. انسان تو کچھ بھی نہیں ہے، کیسے کیسے اللہ نے بنایا، کیسے کیسے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو انسان کے تابع بنا دیا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور ہمارے بغیر مانگے، ہمارے بغیر بولے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کر رہے ہیں. تو اس ذات کے گھر کو جائیں اور وہاں پر مانگے، پیسہ اس کے نام پر خرچ ہو اور ہم چلے جائیں اور ہم کو محتاج بنا کر واپس کر دے، فقیر بنا کر واپس کر دے، ضرورتوں کو ہماری جو ہے نا پوری نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے نا بڑی باغیرت ذات ہے میرے دوست. انشاءاللہ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے راستے بنائیں گے، حاجتیں پوری ہوں گی، جو حاجتیں رکی ہوئی ہیں وہ پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز. آپ غور کر لیں، حاجتیں رکتی نہیں ہیں، وہ پوری ہو جائیں گی. جس حاجت کے بارے میں، جس ضرورت کے بارے میں یہ خیال آ رہا ہو تو آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو اگنور کرتے ہوئے چلے جائیں، انشاءاللہ وہ حاجت پوری اللہ پاک اپنے فضل سے پوری فرما دیں گے. کیسے کیسے راستے اللہ بناتے ہیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جب راستے بن جائیں گے، کام پورا ہو جائے گا، آپ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ نے کوئی ذریعہ نہیں بنایا تھا، لیکن اس کی تکمیل کیسے ہوئی، کام کیسے مکمل ہوا، میری سوچ سے باہر ہے. لوگ چھوٹے دنیا ایسے واقعات ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں, ہم کہہ رہے ہوتے ہیں آپس میں, چلانے والے اللہ ہیں, بنانے والے اللہ ہیں. تو اس لیے جس کی جس آدمی کی جس آدمی پر یہ فریضہ فرض ہو چکا ہے اس کو ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے. آنے جانے کا خرچ اگر بنیادی طور پر جو چڑھتے ہیں وہ یہی ہے کہ آنے جانے کے خرچ, آنے جانے کی استطاعت ہے آدمی کے پاس, خرچ ہے, جانے کے اخراجات ہیں, آنے کے اخراجات ہیں, بیوی بچے ہیں تو ان کے جو ہے نا آنے تک کا نفقہ ہے, پھر وہاں آدمی رہے گا تو وہاں رہنے کا جو اخراجات آتے ہیں, جو پیسے لگتے ہیں, اتنے پیسے اگر کسی کے پاس موجود ہیں اور جسمانی کوئی عذر نہیں ہے اس کو ادا کرنے سے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سالم بنایا ہے, جانے کی قدرت ہے اور راستے بھی جو ہے نا پرامن ہیں, قانونی طور پر رکاوٹیں بھی نہیں ہیں, تو پھر اس آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ فوراً جتنا جلدی ہو سکے حج ادا کرے. اور دوسری چیز جو عرض کرنے کی ہے میرے دوست, جس کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے, ان سے گزارش یہ ہے کہ جانے سے پہلے اس عظیم فریضے کو سمجھ کر جائیں, جانے سے پہلے اس کے فریضے کو سیکھ کر جائیں, جانے سے پہلے جو ہے نا اس کے شرائط کیا ہوتے ہیں, اس کے فرائض کیا ہوتے ہیں, اس کے واجبات کیا ہوتے ہیں, اس کے آداب کیا ہوتے ہیں, وہاں کے ارکان کیسے ادا کیے جاتے ہیں, یہ سیکھنا چاہیے. علماء اکرام کی بے شمار کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس موضوع پر, چھوٹی کتابیں بھی ہیں, بڑی کتابیں بھی ہیں, ہر آدمی کی ذہانت کو, اس کے ذہن کو, اس کے فہم کو سامنے رکھ کر جو ہے نا کتابیں لکھی گئی ہیں. اس لیے پڑھ کر جائیں, سیکھ کر جائیں اس کو. آج کے یہاں پر تو ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا جو ہے نا ایک طریقہ ہوتا ہے, کھیل نکل گئے, کھیل کے آداب ہیں, ہر گراؤنڈ میں جا کر جیسے چاہے آپ نہیں کھیل سکتے, کھیلنے کی جگہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں, کھیلنے کے طریقے لکھے ہوئے ہوتے ہیں, کھیلنے کے اصول ہیں, کھیلنے کی کتابیں ہیں, پورا فن جو ہے نا آج کے زمانے میں وجود میں آیا ہوا ہے. گراؤنڈس میں آپ جائیں جیسے چاہے کھیلیں, ہاتھ کیا باہر کر دیں گے آپ کو. اللہ کے گھر کو زندگی میں ایک مرتبہ ہم جو جا رہے ہیں, اللہ کے گھر میں زندگی میں ایک مرتبہ ہماری حاضری ہو رہی ہے میرے دوستو, تو پھر اس گھر کی حاضری کے جو آداب ہیں ان آداب کو جاننا چاہیے پھر. اور خاص طور پر اس میں جو چیز کا ہم کو اہتمام کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد گناہوں سے بچنے کا خاص طور پر اہتمام کریں, گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو. فریضہ حج ہے, ضائع نہ ہو جائے ہمارا, پیسے ہمارے ضائع نہ ہو جائیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے, ناراض کر کے نہ جائیں. قدم قدم پر مغفرت ہو رہی ہوتی ہے, قدم قدم پر رحمت ہو رہی ہوتی ہے, ایک ایک قدم اٹھ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو ایک ایک گناہ ہمارے معاف ہوتے چلے جا رہے ہیں. قدم اٹھ رہا ہے, نام عمل میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں, لیکن ہمارا سفر ایسا نہ ہو, ہماری نیتیں ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ سفر ہمارے لیے کیا ہے, مشکل کا باعث, مشقت کا باعث نہ ہو جائے. تفریح کے لیے لوگ جا رہے ہیں, فیملی جو ہے تفریح کے لیے جا رہی ہوتی ہے, خاندان کے نوجوان بچے بچیاں مل جاتے ہیں, عمرے کے لیے چلے گئے, عمرہ بھی ہو جائے گا, تفریح بھی ہو جائے گی. اور حدیث میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ صحیح اخلاص نیت کے ساتھ, صحیح نیت کے ساتھ حج نہیں کریں گے, تفریح کے لیے لوگ آئیں گے. پھر وہاں پر پیشن گوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کئی فیملیز کے بارے میں آپ دیکھ لیں, مکس گیدرنگ ہوتی ہے, چلے گئے دوست مل کر جو ہے نا عمرے کو چلے گئے, کیا بھائی تفریح بھی ہو جائے گی, ساتھ میں تھوڑا گھوم لیں گے پھر لیں گے, عمرہ بھی ادا ہو جائے گا. اللہ کے گھر کی حاضری اتنی معمولی نہیں ہے میرے دوستو, خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے سفر کرنا ہے. عبادتوں میں جو ہے نا کسی اور کو شریک کرنے کی ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے. نیتوں میں ہماری اخلاص ہو, اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو, وہ عمل دنیاوی اعتبار سے بھی خیر کا باعث بنے گا, اخروی اعتبار سے بھی خیر کا باعث بنے گا. وہاں جاتے ہیں گناہوں میں مبتلا ہیں, بد نظری ہو رہی ہوتی ہے, وہاں جا رہے ہیں نمازوں کا اہتمام نہیں ہے, وہاں جا رہے ہیں حج کے جو ہے نا حج کو توڑنے والی, حج کو خراب کرنے والی, حج کو فاسد کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں, معلوم ہی نہیں ہے ہم کو, حج خراب ہو گیا, عمرہ خراب ہو گیا. بعض بعض لوگ پانچ پانچ سال, دس دس سال کے بعد مسئلے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ صورت حال ہے, اس صورت میں کیا ہوا, بھائی دس سال ہو گئے اب آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں, پانچ سال ہو گئے اب آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں, دو سال ہو گئے اب آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں, پہلے مسئلہ پوچھنا چاہیے. اور اسی لیے وہاں پر چھوٹی سے چھوٹی یعنی کچھ معمولی چیزیں ہوتی ہیں جن کی رعایت ہمارے لیے ضروری ہے, ان کے ادا نہ کرنے کی صورت میں پھر دم یا قربانی ہمارے اوپر لازم ہو جاتی ہے. اللہ کی رضا کے لیے جانور کو قربان کرنا ہوتا ہے, پھر کہیں صدقہ لازم ہوتا ہے, کہیں کفارہ لازم ہوتا ہے, کہیں پورا جانور دینا پڑتا ہے, کہیں ایک دو مٹھی گیہوں دے دیں گے تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا آپ کا. اس میں ہم حج خراب کر کے آ جاتے ہیں. حج کا خراب کرنا الگ ہے, حج میں گناہوں کا کرنا الگ ہے. تو اس لیے لا علمی کی وجہ سے, نامعلوم ہونے کی وجہ سے اگر کچھ کوتاہی ہو جائے وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن ہم تو گناہوں کو جان بوجھ کر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر بیت اللہ میں حاضری ہوئی زندگی میں ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, نمازوں کا اہتمام ہو, جماعت کا اہتمام ہو, ہم شاپنگ کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا, آدمی فکر میں ہوتا ہے اس بات کی کہ عمرہ مکمل ہو گیا تو ٹینشن جو ہے نا ختم ہو جائے گا بھائی ہمارا, اور ٹینشن ختم ہو گیا کون سا جو ہے نا خوشی کون سی ہوگی, تو باہر پھرنا ہے, اب شاپنگ کر رہے ہیں. شاپنگ جو ہے نا آج کے زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہمارے لیے, جہاں جاتے ہیں وہاں شاپنگ, خریدنا ہے بس, کیا خریدنا ہے, تو خریدنا ہے کچھ بھی نہیں,
देखेंगे कोई चीज़ पसंद आई तो ले लेंगे, ये हमारा मिजाज बना हुआ है, जाएंगे देखेंगे कोई चीज़ पसंद आई तो हम ले लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई चीज़ आप पहले से डिसाइड किए हुए नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो चीज़ आपकी ज़रूरत में दाखिल नहीं है, वो ज़रूरत से ज़ायद चीज़ है। घर में खाना ख़त्म हो गया तो आप खाना लेने के लिए बाज़ार जाते हैं कि भाई मुझे राइस चाहिए, मुझे आटा चाहिए, मुझे तेल चाहिए, आदमी इसी नीयत से निकलता है। लेकिन आज के ज़माने में शॉपिंग जो हमारी हो रही है वो इस नौयत की शॉपिंग हो रही है कि देखेंगे मार्केट में घूमेंगे फिरेंगे कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो हम ले लेंगे। फिर ये हमारा मिजाज बना हुआ है, फजूल खर्ची की आदत बनी हुई है, इसराफ़ की हमारी आदत बनी हुई है, गैर ज़रूरी चीज़ों को ख़रीदने की और पैसे ज़ाया करने की हमारी आदत बनी हुई है। और इस तरह ख़रीद कर हम आदि अपनी मईशत भी बर्बाद कर रहे होते हैं। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल इक्तसादु फिल मईशति निसफुल मईशा, अपने खर्च करने में ये दरमियाना एतदाल से काम लेना, ये आपकी आदि सैलरी को, आदि आपकी जो है ज़िंदगी को बचाने वाली चीज़ होती है। ये आधे पैसे आपके इस वजह से बचते हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च करने से जो है ना रुक जाएँ। हुजूर ने फरमाया कि एतदाल इख्तियार करो, तुम्हारी मईशत आधी सही हो जाएगी। फिर ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, वहाँ टाइम हमारा ज़ाया हो रहा है अल्लाह को मनाने के बजाय, तवाफ़ करने के बजाय कोई और चीज़ में, नमाज़ें हमारी छूट रही हैं, नमाज़ें हमारी कज़ा हो रही हैं, बदनज़री बदनिगाही अलग हो रही है, तस्वीरों का फितना बना हुआ है। तस्वीरें जो है ना वो तो बस पूछना ही नहीं, वो फितना ही नहीं रहा आज के ज़माने में, तस्वीर तो कोई फितना नहीं रहा हमारी नज़र में। उलमा अवाम खवास सब जो है ना इस फितने में मुबतला है, अल्लाह आफियत अता फरमाए भाई, सब इस फितने में मुबतला है। तवज्जो होने तवज्जो देने की ज़रूरत है इस तरफ, जो गुना गुना है करने की वजह से माफ़ नहीं हो जाएगा, वो हल्का नहीं हो जाएगा। वो ये बहुत बड़ा फितना होता है कि फितने की कबाहत दिलों से निकल जाती है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाह की कराहत को हमारे दिलों में बिठाने की दुआएं मांगी हैं। और कुरान पाक में मोमिनीन की सहाबा इकराम की सिफ़ात बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया वकर रहा इलैकुम अल-कुफ्र वल-फुसूक वल-इसयान, के कुफ्र और शिर्क और फिस्क और इसयान जो होता है ये अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों में जो है ना इसको मकरूह और नापसंदीदा बना दिया है। गुनाह जो है ना हमारे लिए महबूब हो गए आज के ज़माने में, गुनाह को लज्जत के साथ हम कर रहे होते हैं, गुनाह को जो है ना दिल के जज्बे के साथ हम कर रहे होते हैं, वो नफ़रत की चीज़ है हमारे लिए। ये मोमिन की सिफात नहीं है कि गुनाह से मोहब्बत करे या गुनाह को हल्का समझे। इतने अजीम फरीज़ों को हम अंजाम देने जाते हैं लेकिन फिक्र नहीं होती। मेरे दोस्तों इस चीज़ की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको सही इल्म सही अमल की तौफीक नसीब फरमाए, हज की अदायगी की अल्लाह पाक तौफीक नसीब फरमाए, अपने मंशा और रज़ा के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।